عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. طرف جگہ ہے نا، ذرا میرے دوستو، اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی کی محبت اور اللہ کا تعلق. اور یہ بات پیدا ہو جائے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالی کی ذات میں مشغول ہو، یہ مطلوب اور مقصود ہے. یعنی ہر لمحہ اللہ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرے، یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے. یعنی اس چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کیفیت کے پیدا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے، اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ہی ایسی کہ جب وہ ظاہر ہوتی ہیں تو کوئی شخص محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. دیکھو، ہر آدمی کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنا، یہ کہتے ہیں یہ تو محبت، ماں باپ کی محبت کا حق ہے، ان کی محبت ہونا یہ ان کی محبت کا حق ہے. کیونکہ انہوں نے پالا ہے، تو کہتے ہیں پالنے والے سے تو محبت ہونی چاہیے، پالنے والے سے محبت ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت کو حقیقی پالنے والے، تو جب ماں باپ کے پالنے سے ان کی محبت سے انکار کرنا، ہر آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور ماں باپ کی محبت ہونا اس کو ہر آدمی اچھا سمجھتا ہے، اچھے اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت جو حقیقی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی محبت کا تو زیادہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حقیقی پیدا کرنے والے ہیں. لہٰذا عقلم بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کی جائے. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی دوستی اور ولایت حاصل کرنا، یہ مقصد ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اندر غلام بنا کر بھیجا، ہم غلام ہیں، ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے وہ غلامی کا تعلق ہے. اس چیز کو لوگوں نے کم سمجھا، اور غلام کے معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی تجویز نہیں ہے، وہ فنا ہے اپنی ہر چیز میں. اس لیے میرے شیخ بات فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو بادشاہت، جائز ہے دعا کرنا، کیونکہ بادشاہت کی دعا مانگنے پر بھی ثواب ملے گا، دعا ہے نا، اس پر بھی ثواب ملے گا اور جائز ہے. لیکن راضی رہو فقیری پر، لیکن اللہ فقیر رکھے اس پر راضی رہو. مانگنا اور ہے اور راضی رہنا اور ہے، لہذا مانگو ساری دنیا کی بادشاہت مانگو، اور لیکن راضی رہو فقیری پر، اور مانگو شامی کباب اور بریانی، اور راضی رہو چٹنی روٹی پر. یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ بہت ایک اہم ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ فرض ہے، بالکل ایسا فرض ہے جیسے نماز پڑھی نا بھی. اگر آدمی کوئی نماز چھوڑے تو کہتا ہے صاحب یہ تو بہت بہت گناہ کی بات ہے نماز چھوڑنا، کتنا ضروری اس کو کرتا ہے کہ اپنے سب کاموں کو چھوڑتا ہے، اپنی راحت کو چھوڑتا ہے، اپنے ہر چیز کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو فرض سمجھتا ہے. تو میرے دوستو، جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا یہ بھی فرض ہے. کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، اگر کسی کو اللہ نے غریب بنایا تو غریب رہے، اگر امیر بنایا تو اس پہ راضی رہے، ہر چیز ہر حال پر راضی رہے. شکایت نہ ہو کہ ہمیں ایسا کیوں بنایا، ہمیں ایسا کیوں رکھا. ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ فرض ہے، یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ غلام ہے، ہم لوگ غلام ہیں بھائی، اور غلام کا جو ہے کوئی اپنی تجویز نہیں ہوتی. اس لیے میرے شیخ نے سنایا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک غلام خریدا، غلام سے پوچھا، اس کو خرید کے لائے، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے پکارے. پھر پوچھا ہے غلام تو کھائے گا کیا؟ تو اس نے کہا حضور غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک جو کھلا دے. پوچھا غلام تو پہنے گا کیا؟ اس نے کہا حضور غلام تو کوئی لباس نہیں ہوتا، مالک جو پہنا دے. بس حضرت نے چیخ ماری، بےہوش ہو گئے. ہوش میں آیا تو اس کو آزاد کر دیا، اے غلام جا ہم نے تجھ کو آزاد کیا. اس نے کہا حضور کیا بات ہے، کس خوشی میں؟ نہ کوئی کام لیا، نہ کوئی خدمت، کوئی ابھی کام ہی نہ لیا، آپ نے کس بات پر مجھ کو آزاد کر دیا؟ تب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہر چیز کے اندر اللہ کی محبت دیکھتے ہیں اور اللہ کا تعلق دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو اللہ کی غلامی سکھا دی کہ کیسا بندہ ہونا چاہیے، کہ تو غلام نے سکھایا کہ مالک جس نام سے پکارے وہی ہمارا نام ہے، مالک جو کھلا دے وہی ہمارا کھانا ہے، اور مالک جو پہنا دے وہی ہمارا لباس ہے. یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی رہے، یہ سکھا دیا کہ ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہے. جس حال میں اللہ رکھے وہی حال سب سے اچھا ہے، وہی حال سب سے اچھا ہے، یہ راضی رہے، یہ رہنا ضروری ہے. تو غلامی کا رشتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لیکن اے میرے غلاموں تم سے غلام مت رہنا، ذرا کچھ ہمت کرو، آگے بڑھو. میرے شیخ نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی مالک اگر اپنے غلام کو آزاد کر دے، آزاد کر دے گا تو اس کو مال دے گا، مکان دے دے گا، جائیداد دے دے گا، آزاد کر دے گا زیادہ تھا، لیکن دوست نہیں بنائے گا کبھی، غلام کو دوست نہیں بنائے گا. آزاد تو کر دے گا، دوست نہیں بنائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حوصلہ دیکھو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ضرب دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسا بے نیاز ہے کہ اپنے غلاموں کو دوستی کی طرف، دوستی کا ہاتھ اور پہل فرما رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں پہل کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ، غلام مت رہو، ہمت کرو، آگے بڑھو، اپنی گردن سے غلامی کا توق نکالو اور اپنے سر پر ہماری دوستی اور ولایت کا تاج رکھو. یہ خود اللہ پہل فرما رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ ہمارے بندے ساری زندگی یہ کام نہ کر سکتے. جیسے ایک مالک، ایک کسی کا نوکر ہو، غلام ہو، تو وہ مالک کو کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا دوست بنا لیں؟ تو کہہ سکتا ہے، تصور میں لا سکتا ہے کہ آپ مالک سے کہیں کہ آپ مجھے دوست بنا لیں؟ مالک کہے گا تو اپنی اوقات یاد رکھ. تو لہذا بندہ اور اللہ کے تعلق تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی عظیم الشان ہے، ہم اللہ کی ذات کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے جانتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ظرف دیکھو، اللہ اکبر، کہ فرما رہے کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ، غلام مت رہو، تم ہمارے دوست بن جاؤ، غلام مت رہو، اپنے سر پر ہماری دوستی اور ولایت کا تاج رکھو. یہ نہ لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی اور دوست بننے کا نسخہ کیا ہے، فرمایا کہ پانچ کام کر لو، پانچ کام تو تم اللہ کے ولی اور دوست بن جاؤ گے. یہ نسخہ ہے، اس نسخے کو پکاؤ، اس کو تیار کرو، پکاؤ، تیار کرو، اور اس کی غذائیں کھاتے رہو. یہ پانچ کام کر لو تو تم اللہ کے ولی اور دوست بن جاؤ گے. اب نمبر ایک کیا؟ نمبر ایک کام یہ کہ اہل اللہ کی مصاحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم ہمارے دوست بن جاؤ. لیکن چونکہ دوست بننا مشکل، اچھا ایسا کہ ہم تمہیں ایک ٹیکنالوجی بتا رہے ہیں کہ تم غلام ہو، دوست بننا چاہتے ہو تو تم غلام ہو، گھٹیا ہو، تب تم کیا کرو، تم ادنا ہو تو اعلیٰ کے ساتھ ملو اور پیوند کاری کرو، جیسے دیسی آم کی لنگڑے آم کے ساتھ پیوند کاری کی جاتی ہے. لہذا تم غلام ہو، ہمارے دوستوں کے ساتھ پیوند کاری کرو. لیکن جس طرح سے دیسی آم اور لنگڑا آم ہم میرے شیخ ڈنڈو جام تشریف لے گئے، وہاں کی زرعی یونیورسٹی میں سائنسدانوں نے بتایا کہ ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں. حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ حضرت دونوں کی شاخیں ملاتے ہیں اور دونوں کی شاخوں کو مضبوط کس کے پٹی باندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیسی آم کی جو شاخیں ہیں اس کو آگے کاٹتے رہتے ہیں، بڑھنے نہیں دیتے. بس حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہی تو، یہ ٹیکنالوجی جو تم آج بتا رہے ہو، یہ تو 1400 سال پہلے قرآن شریف میں نازل کر دی. آج سائنسدان کہتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو تو تمہاری رگ ایک رگ ہے، اس میں ہوا لگے گی تو تم پاگل پن سے بچاؤ گے. کہتے اچھا اچھا، ارے اسلام دیکھا کتنا سچا مطلب ہے. ارے میاں، یہ ان چیزوں سے اسلام کی حقانیت پتہ چلتی ہے. جو چیز 1400 سال پہلے نازل ہو گئی، سائنسدان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر 1400 سال بعد پتہ کیا اس کو، سوچو وہ چیز کیا ہوگی جس کی ابھی ابتدائی معلوم کرنے میں 1400 سال لگ گئے. ارے میاں، ان چیزوں کو چھوڑو، کیا حکمت ہے, کیا فائدے ہیں. سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا. تو اس چیز کو یاد رکھو. آج اسے بھول جاؤ, سائنسدان تو کیا سمجھ سکتے ہیں یار, سائنسدان تو کیا سمجھ سکتے ہیں. فرانس میں پاگلوں کو مسواک کرائی جاتی ہے, اس میں کیا کمال کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ منہ سے جھاگ نکلتی ہے جس سے دماغ کی وہ رطوبت, وہ گندگی جو فاسد ہوتی ہے, وہ مادہ نکل جاتا ہے, تو پاگل پانی ختم ہو جاتا ہے. ہمیں کیا, ہمیں اس سے کیا مطلب. یہ تو عقل پرستوں کا کام ہے, وہ کریں. ہمارا تو راستہ عشق کا راستہ ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب اگر نہ سمجھنا ہے تو ہماری کیا. عشق تو جو ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا. یہ تو پھر فائدہ ہوا, بزنس ہوا نا, کہ یا یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. کیا ہم دین میں بھی تجارت کریں گے بھائی؟ کیا نماز ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جو ہے وہ ہمارے کاروبار چلے گا؟ تو بھائی یہ کیا بات ہے. ہو سکتا ہے نماز پڑھنے سے کاروبار فیل بھی ہو جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک جاتی تھا, اب اس کے ایک جاتی تبلیغی جماعت گئی, اب انہوں نے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھا کر, سمجھایا دیکھو اللہ کا حکم ہے. اس نے بات مان لی, نماز پڑھنا شروع کی. اب جو نماز پڑھنا شروع کی تو اس کی ایک بھینس مر گئی. تھوڑے دن کے بعد دوسری بھینس بھی مر گئی. پھر اس کی گائے کی باری آئی, پھر گدھے کی باری آئی, پھر بکریاں مرنا شروع ہوئی. تو اب پریشان, خیر نماز پڑھتا رہا. اب ایک دن بےچارا پریشان بیٹھا ہوا تھا, تو بکری کا چھوٹا سا بچہ وہ شور مچا رہا تھا. اب اس نے کہا چپ کر, کیا تو شور مچاتا ہے؟ اب وہ بچہ کیا ہے شور, تھوڑی تھوڑی دیر شور بتا. اب اس کو بہت غصہ آیا. جب غصہ شدید ہوا تو کہتا ہے, کہتے ابھی سالے چپ کر, تو آدھی رکعت کا بھی نہیں ہے. میرے تو چار رکعتوں میں بڑی بڑی بحثیں کھڑکا دی, تو آدھی رکعت کا بھی نہیں ہے. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا نماز یہ تجارت نہیں ہے میرے دوستو, اس چیز کو سمجھے. یہ نماز تجارت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا, ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے یہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کاروبار فیل ہو جائے تو کیا ہمیں, اگر کاروبار فیل ہو جائے تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اگر نماز پڑھتا رہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے منتظر آسمان کی طرف بھی دیکھتے رہتے کہ فرشتہ کب نازل ہوگا, منتظر رہتے. فرشتوں کو چھوڑے, حال یہ ہونا چاہیے, کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر. یعنی صدا لگائے گا. ارے محبت بھی کوئی چیز ہے, بس محبت میں عاشق یہ نہیں دیکھتا. محبت آہ کیا بیان فرمائی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں, مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, مجھ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ارے اس طرف اور بیٹھ جاؤں سر. میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, مجھے کوئی فائدہ. آپ وہاں بیٹھ جاؤ, اس کو وہاں بھیج دو کونے میں, اور ادھر ہو جاؤ, اور پہلی سب پہ چل جاؤ. میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, مجھ کو فائدہ نظر نہیں آتا. حاجی صاحب نے فرمایا, ارے ظالم یہ کیا کم فائدہ ہے, اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان پر آ رہا ہے, یہ کم فائدے کی بات ہے کہ اللہ کا نام ہم اپنے منہ سے نکالیں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. ذرا تصور تو کریں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم الشان ہے, اور اس اللہ کی ذات کے مقابلے میں ہم چاہیں اور ہمارے منہ سے اللہ کا نام نکلے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ خود کتنا بڑا نفع ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی, حاصل آیت یا نہ آیت, حاصل آیت یا نہ آیت, جس تجوے می کنم یا بم اورا یا نہ یا بم, جس تجوے می کنم حاصل آیت یا نہ آیت, آرزوے می کنم. ارے وہ ملے یا نہ ملے, تو جستجو کیے جا, اور وہ حاصل ہو یا نہ ہو تو آرزو تو کیے جا. یہ آرزو کرنا کوئی کم بات ہے کیا کہ بندہ اللہ کو یاد کرے؟ کیا یہ کوئی کم بات ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے اللہ آپ مجھے اپنا بنا لے؟ یہ کیونکہ معمولی بات ہے. کتنا بڑا حوصلہ, اور یہی وہ حوصلہ ہے میرے دوستو جو اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں ملتا. یعنی میں سچ بتاتا ہوں کہ جب تک انسان کسی اللہ والے سے تعلق نہ کرے, اس وقت تک اس کی یہ ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اللہ سے کہہ دے کہ اللہ تو مجھے اپنا دوست بنا لے. یہ ہمت بھی نہیں ہوتی. یہ تو اللہ والوں کی صحبت کا ایک ادنا اثر ہے ایک ادنا انعام یہ ہے کہ بندے کا اتنی ہمت ہو جاتی ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنی محبت دے دے، سب کچھ مانگتا ہے، یہ نہیں مانگتا، تعلق کے بعد یہ ہمت ہوتی ہے. پتہ چلا اس کے لیے بڑی اعلیٰ ہمت چاہیے، تو بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھے گا اللہ کے وہ غلام جو حقیقی شاہ ہے، یہ شاہ کہلانے کے لائق ہے. ان کی بادشاہت ہواؤں پر نہیں ہے، ان کی بادشاہت تخت و تاج سے نہیں ہے، ان کی بادشاہت فوجوں سے نہیں ہے، مال و دولت سے نہیں ہے، خالی ان شامی کباب اور بریانی سے نہیں ہے، بلکہ ان کی بادشاہت اللہ سے وہ تعلق جو ان کو حاصل ہے. تو وہ بادشاہ جو وہ اللہ جو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دیتا ہے، اور وہ بھیک تو عارضی بھیک دیتا ہے، اپنے دوستوں کو وہ خود بات ملتی ہے، تب ان کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی بادشاہت کام کرتی. اس لیے اللہ والوں کو بھی شاہ صاحب کہتے ہیں، یہ وجہ ان کو شاہ صاحب کہنے کی کہ یہ بادشاہت ہے ان کی. تو لہٰذا یہ کم نفے کی بات ہے، یہ کم نفے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد کریں یا نماز پڑھنا، یہی بڑی بات ہے. لہذا ہم غلام ہیں، ہم تاجر نہیں ہیں. دیکھو اللہ اللہ میرے شیخ کی بات ہے، کیا فرمایا کہ جس وقت ہجرت کا حکم نازل ہوا تو تمام صحابہ کو حکم ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جائیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوی صحابی تھے، جن کے اسلام لانے کے بعد تمام مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا کر کعبہ شریف میں پہلی نماز ادا کی. اتنے تو ان کو بھی اجازت نہیں کہ تم مکہ شریف میں رہ جاؤ، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا کیونکہ ان کی ننگی تلوار سے سب ڈرتے تھے، یہ عالم تھا. اور ہجرت بھی کر رہے تو کیسے، تلوار نکالی اور مکہ شریف کے مشرکین کو للکارا کہ اے مشرکین، اے کافرو، عمر تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، عمر اللہ کا حکم سمجھ کر ہجرت کر رہا ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو عمر یہی رہتا. لہذا اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو وہ عمر کا رفتہ روکے، اور یہ کہتے ہیں تلوار لہراتے ہوئے وہ نکل گئے. کیوں؟ ہجرت حکم تھا. لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ صحابہ نے اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کے حکم کی فرما برداری میں چلا چلایا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے رزق کے اسباب چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. یہ نہ پوچھا کہ وہاں ہمیں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ وہاں ہمیں کیا ملے گا، یہ نہ پوچھا، بس اللہ کا حکم ہوا چل پڑے. ان کے کوچے سے نہیں چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، یہ محبت یہ عشق کی بات ہے، سب کچھ چھوڑ دیا. میرے شیخ نے فرمایا رزق کے اسباب چھوڑے، رضا کو اپنے ساتھ لے گئے. کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ کعبہ شریف جا پر ایک لاکھ کا ثواب ہے، کسی صحابی کو اجازت نہیں ملی کہ تم ایک لاکھ کا ثواب حاصل کرتے رہو، یہ تم کیوں ثواب چھوڑو؟ اور مدینہ شریف میں 50,000 کا ثواب، 1,00,000 کا ثواب چھڑا کر 50,000 دلا رہے. میرے شیخ نے فرمایا اسی سے پتا چلا اسلام یہ کھاتے کا تجارت کا مذہب نہیں ہے، یہ بنیوں کا مذہب نہیں ہے کہ جس میں پرسنٹیج لگا رہے، نفع نقصان لگا رہے. فرمایا کہ اسلام اللہ کی خوشی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا مندی کا مذہب ہے. یہ بس جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرو، چاہے ثواب چھڑاؤ، لیکن میرے دوستو اللہ کی خوشی بڑی چیز ہے. ثواب تو یہاں نہیں، یہاں سب سے، کیونکہ اللہ ثواب دے گا اسی کو جس سے اللہ راضی ہوگا. اب اللہ کا حکم ہے کہ 1,00,000 کا ثواب چھوڑ دو اور جاؤ، تو حاجی کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم کعبہ شریف اللہ کا گھر کیسے چھوڑ دیں، ہم مینا کے اندر کیوں جائیں، ہم عرفات میں کیوں جائیں وہاں جنگل میں 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر؟ تو بتائیے اس کو کعبہ شریف سے چپتا ہوا ہے اجر ملے گا؟ جبکہ اللہ فرما رہے اب جاؤ حج کرنا ہے تو تم جاؤ مینا میں، جاؤ تم کعبہ عرفات میں، جاؤ مزدلفہ میں. اور نہیں کہتا میں تو اللہ کے گھر کا عاشق ہوں، اللہ کا گھر نہیں چھوڑ سکتا، بتاؤ اجر ملے گا؟ بس میرے دوستو یاد رکھے اسلام جو ہے یہ اللہ کی خوشی، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی رضا مندی کا مذہب ہے. اسی لیے ساتھ آئے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا، مجھے ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر ماں باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، مسجد میں تم نفلیں پڑھ رہے ہو یا تسبیح گھسیٹ رہے ہو تو یاد رکھنا، اور اگر وہ بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ماں باپ کو ضرورت ہے اور یہ مسجد میں تسبیح پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کو تسبیح پر اجر نہیں ملے گا. نہ نمازیں پڑھنے پر اجر ملے گا. پھر جب اللہ کی خوشی وہ ماں باپ کے پاس ملے گی, بیوی بچوں کی دوا لانے میں ملے گی, اب یہاں پر نہیں ملے گی, مسجد میں نہیں ملے گی, لہٰذا اس کو کوئی اجر نہیں ملے. کہ نماز پڑھ رہے, ارے بھائی نماز بھی اللہ کی خوشی دیکھو, اللہ کی بات ہے, جن جو حقوق تمہارے ذمے لگائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی یہ ضروری ہے. اب اس کو یہاں اجر نہیں ملے گا, دیکھا صاحب یہ اللہ کی فرما برداری. لہٰذا ایک لاکھ کا ثواب چھڑوا دیا نا, ایسے ہی نماز پڑھنے کا ثواب اس وقت چھوڑ دے, اس وقت نماز کے ثواب کو جو ہے ملتوی کر دے, وہ بعد میں حاصل کرے. پہلے کیا کرے, پہلے جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرے. بچے بھوکے مر رہے ہیں, کھانا لانا ہے بازار سے, پیسہ سب کچھ ہے, تو اس وقت توکل سے کام نہیں چلے گا. کہ اللہ پر توکل کرو. میرے دوستوں یہ توکل مطلوب نہیں ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے اونٹ کو اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے توکل کرتے ہوئے جنگل میں چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تیرا یہ توکل اللہ کے یہاں مردود ہے, مقبول نہیں ہے. ارے تو اگر توکل کرنا چاہتا ہے تو اونٹ کے گلے کے اندر رسی باندھ کر اس کو درخت پہ باندھ دے, اس کے بعد رسی پر مت بھروسہ کر, اللہ پر بھروسہ کر, یہ توکل مطلوب ہے. دیکھا آپ نے صاحب, اللہ تعالیٰ سے ایسے کام بنتے ہیں, یعنی اسباب جو شرعی اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کر رہے, اس کا نام توکل ہے. اسباب کو ترک کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ محمود نہیں ہے اور یہ مقصود نہیں ہے. اسباب کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ رکھ کے یہی چیز ہے حاصل کرتے. یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے سب کام ہو جائے گا, یہ نہیں. کام تو بن جائے گا لیکن اس حکم کی ادائیگی کا وہ نہ بچ سکے گا. وہ جو حکم جس سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا, اس سے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے. یہ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ شیطان بڑا چکر باز ہے. یہ کیا کرتا ہے, کبھی کبھی جو ہے بڑا ثواب چھڑانے کے لیے اس کے وسوسے ہے, تبھی کہ گناہ کراتا ہے. کبھی کیا کرتا ہے کہ بڑی نیکی کو چھڑانے کے لیے چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. شیطان جو ہے بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے خوش ہم. جیسے آپ نماز پڑھنا اجر ملے گا نفل, لیکن بیوی کی دوا لانے میں جو اجر ملتا وہ اس سے زیادہ ہوتا, کیونکہ وہ اللہ کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے, مخلوق کا بھی حق ہے, ڈبل حق ملتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے صاحب. لہٰذا اس شیطان بال مرتبہ کیا کرتا ہے, چکر بازی دیتا ہے اور بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سو رہے تھے تو کسی نے رومی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا, کسی نے اس کو اٹھایا, وہ شیطان تھا, انسانی شکل میں آ کر شیطان نے اٹھایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, اور اٹھا کر کہا کہ حضور ناچیز کی درخواست یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا فرما لیجیے. تو یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پوچھا, ارے تو ناچیز تو ہے لیکن یہ چیز تو یہاں پہ داخل کیسے ہوئی اور تو ہے کون؟ اس نے کہا حضور یہ نہ پوچھیے, بس ہم کون ہیں, ناچیز ہیں بس. تو کہا ناچیز تو ہے لیکن تجھے بتانا پڑے گا تو کون ہے. تو اس نے کہا حضور کیا بتائیں, بس مشہور زمانہ ہوں میں, بدنام ہوں تو کیا ہوا, میرا نام شیطان ابلیس ہے اور معلم الملائکہ بھی کہلاتا ہوں, فرشتوں کا استاد. کہا ارے تو نماز تہجد کے لیے مجھے اٹھا رہا ہے, تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے شیطان. کہتا حضور رہنے دیجیے یہ بات, آپ کیا مجھے نہیں جانتے کہ میں نے عبادت نہیں کی اللہ کی ہزاروں لاکھوں سال, روئے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا, کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ چسکا نہیں ہے؟ تو میں چاہتا ہوں جو مزہ حاصل کیا آپ بھی حاصل کیجیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جھوٹا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, تو جھوٹ بولتا ہے. تو انہوں نے کہا کس کا کسک بات بتا, کہا اب آپ کیا بتائیں, آپ صحابی ہیں, ہمارا بس نہیں چل سکتا, اللہ کے قرب آپ کا تو ایسا ہے, لہٰذا سچی بات ہے آپ سن لیجئے. کہا اصل میں کل آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی تھی, تو جو آدمی تہجد مستقل پڑھتا ہو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اشراق کے بعد زہر سے پہلے پہلے اگر وہ تہجد کی یعنی نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے تو اس کی قضا ادا ہو جائے گی. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تہجد مستقل پڑھتے ہیں, جن کی کبھی قضا ہو جائے. کہا کہ صاحب آپ کی قضا ہو گئی, کل مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی, تو اس سے بھی اٹھایا. کاشت بتا اور کیا بات ہے. تب اس نے کہا کہ بات یہ کہ جب تہجد قضا ہوئی تو آپ کو بہت غم ہوا, افسوس ہوا, اور روتے روتے بس برا حال ہو گیا. تو اتنی ترقی ہوئی کہ اتنی تو تہجد کی نماز سے بھی نہ ہوتی, بس مجھے تو آگ لگ گئی. میں نے کہا بہتر یہی چھوٹی نیکی پہ راضی رہے, آپ تہجد ہی پڑھ لیا کیجیے, رویا مت کیجیے, خود آپ کے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جو رونے سے آپ کو قرب ملا وہ قرب تہجد سے بھی نہ ملتا. اسی لیے فرمایا کہ انسان بعض افراد اس لیے گناہ پر ندامت, یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو, یعنی اپنے گناہوں پر ندامت اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں. اے جمیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو, اے جمیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر. ہے جلیل اے جلیل اشک گنہگار کے قطرے کو, یعنی گنہگار کے آنسو کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک سے سو دفعہ سبحان اللہ کہہ رہے اس سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کا آنسو ہے. وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں جو آنسو گرے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. لہذا اس نے کہا یہ رونا جو ہے یہ خطرناک ہے بھائی, یہ انسان کو بہت تیزی سے اڑاتا ہے. ندامت اور رونا یہ انسان کو اتنی تیزی سے اڑاتا ہے کہ انسان ایک طرف ایک لاکھ سال تہجد پڑے اور دوسری طرف تھوڑی دیر آنسو بہالے, یہ زیادہ جو ہے اس کی ترقی ہوگی, زیادہ قربت ہوگی اللہ کے. اور دلیل کیا ہے اب سن لو, دلیل بھی سن لو, کہیں صاحب پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ پیش کر دیا. یہ تو حدیث قدسی میں, حدیث قدسی میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انیم المذنبین احب الی من بدن المسبحین, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انیم, انیم کہتے ہیں آہو نالے کو, جو بندہ روتے میں اللہ کے حضور میں آہا کرتا ہے, جو نالے کرتا ہے ان کی جو آواز نکلتی ہے, جو اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں جو نکلتی ہے گناہگاروں کی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ گناہگاروں کا آہو نالا یہ سبحان اللہ سبحانہ والے کی زدن, یعنی سبحان اللہ کہنے والے کی ایک آواز نکلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی زدن سے مجھے گناہگاروں کا آہو نالا زیادہ محبوب ہے, زیادہ احب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے. ملا با قاسم نانوتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے والوں کی اللہ کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ کہنے والوں کی اللہ کی کمی نہیں ہے, کیوں فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ میرے دوستو یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ آسمانوں تک کعبۃ اللہ ہے, یہ اللہ آسمانوں تک یہ وہی بیت اللہ ہے, زمین سے آسمان تک پورا, اور اس کی سیدھ میں پورا سیدھا آسمانوں سے اوپر بیت المعمور ہے جہاں پر ہر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں, اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا اب دوبارہ اس کی باری نہیں آئی. اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتے, 70,000 فرشتے, اور یہاں سے بیت اللہ جانے والے ہر سال اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیتے ہیں لوگوں کو, کتنی بڑی ہو, ہر سال توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. اور وہاں یہ عالم ہے کہ 70,000 فرشتے جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا دوبارہ ان کی باری نہیں آئی, اتنی بڑی مخلوق ہے فرشتوں کی. لہذا اللہ وہاں سبحان اللہ کہنے والوں کی حصہ ہے, کمی نہیں ہے, زیادتی ہے, خوب ہے, لیکن رونے والوں کی کمی ہے. وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جو چیز ملک میں نہیں ہوتی بلکہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے, درآمد کی جاتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے آنسو کی بڑی جو ہے وہ قیمت فرماتے ہیں اور بڑی قیمت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور میں کچھ آنسو بہالو, کل تم اگر اللہ کی نافرمانی میں بھاگو گے اور اللہ سے دور بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ اسی آنسو کو بہانہ بنا کر پھر واپس اپنے پاس بلا لیں گے کہ یہ ہماری یاد میں رویا ہے, چلے جس آنسو کے اس آنسو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرما دیں گے. یہ اللہ کے رونے کی قیمت. تو لہٰذا میرے دوستو اسلام جو ہے یہ جو ہے فرما برداری کا مذہب ہے, اسلام یہ اللہ کی فرما برداری کا مذہب ہے, اللہ کی اطاعت کا مذہب ہے. یہ تجارت نہیں ہے کہ جی یہ ملے گا تو یہ ہوگا تو درد کا نماز پڑھیں گے تو جی آج تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, اگر آپ نے ٹٹولے تو جی یہ ہو جائے, لوگ ہماری عزت کریں, لوگ ہمیں سلام بولیں, ہمارا کاروبار چلے, ہمیں ملازمت مل جائے, ہمیں یہ کام ہو جائے, بس یہ ہے ہر چیز کا یہ مقصد ہے. لیکن اللہ کی رضا کا مقصد کتنے کا ہے ذرا سوچیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتا ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہے, جو عبادت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے, گاڑی کیوں رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے, اب مخلوق تانا دے، مخلوق کہے تم بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تمہاری شکل لڑانی ہے، ہم کو نہ تانے کی پرواہ، نہ ملامت کی پرواہ، اور نہ مدحت کی پرواہ. تعریف کرے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تعریف کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مخلوق کی تعریف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ خوش نہ ہو، اور مخلوق کی ملامت سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے جب تک اللہ ناراض ہو. یہ بات یاد رکھیں، نہ مخلوق کی تعریف ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، نہ مخلوق کی لعنت ہمیں فائدہ دے سکتی ہے. مخلوق کی ناراضگی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، مخلوق کی رضا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اگر کوئی فائدے کی چیزیں، اللہ کی خوشی ہمارے لیے ہے. لہٰذا اسی کو مد نظر رکھیں. اور یہی حال ہو، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبا پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا، ان کی طرح کوئی اگر ہے، اگر اللہ کی طرح کوئی اور ہے ہم اس کے پاس چلے جائیں. لہذا میرے دوستو، اسلام جو مذہب ہے وہ اللہ کی رضا اور فرما برداری کا مذہب ہے. جان دے دے لیکن اللہ کو ناراض رکھ، ہمارے دل کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے. لہٰذا اسی لیے یہ چیز، یہ اللہ والوں کی صحبت سے سیکھتا ہے میرے دوستو. وہ جو دل کے اندر، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور رضا کا جو مادہ ہے، دل کے اندر طبیعت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ طبیعت چوری کرتی ہے، چور ہے، چور. یہ طبیعت جو ہے انسان کی، یہ چور ہے، یہ دوسروں کے اچھے اخلاق کو چوری کرتی ہے، دوسروں کی عادات کو چوری کرتی ہے، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو. مثلا اگر کوئی کسی شرابی کے پاس بیٹھے گا تو اس کی شراب کی عادت کو چوری کرے گی، چور کے پاس بیٹھے گا اس کی چوری کی عادت کو چوری کرے گی، اور اللہ والے کے پاس بیٹھے گا چونکہ ان پر اچھے اخلاق غالب ہیں تو وہ اچھے اخلاق کو چوری کرے گی. اسی لیے کیا فرمایا کہ وہ اب دیسی آم اور لنگڑا آم کیا کرتے ہیں کہ کس کے پٹی تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور دیسی آم کی شاخوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. تب کیا ہوتا ہے، وہ دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے. فرمایا اسی طرح سے یہ ٹیکنالوجی کیا فرمائی 1400 سال پہلے، کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو تو وہاں تو دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے، تم اپنے دیسی دل کو اللہ والے دل سے ملا دو تو یہ لنگڑا نہیں بلکہ تگڑا دل بنے گا. یہ لنگڑا دل نہیں ہوگا، تگڑا ہوگا، اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھنے والا دل ہوگا. لیکن کیسے؟ وہ اس دل سے ملائے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. یہ آگ اللہ کی محبت کی منتقل ہوتی ہے. کیفیت جو درد دل، تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ، احسانی کیفیت، آہوزاری، اشک باری، بے قراری اور اللہ سے یاری، اور دل میں یہ اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق، نسبت، وہ جو نور ہے وہ دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے کہ صحابہ نے وہ نور حاصل کا، صحابہ سے وہ نور تابعین نے، پھر تبع تابعین نے. یہی سلسلہ آج تک چلا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے بزرگوں سے یہ نور حاصل کرتا ہے اور اپنا دل کو ان کے دل سے احساس ملاتا ہے. اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ماں اشرف علی صاحب طالب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میاں اشرف علی، اگر میں کسی دوستوں سے باتیں بھی کر رہا ہوں یا دنیا کے کسی کام میں بھی مشغول ہوں، تب بھی تم اپنے دل کو میرے دل کے ساتھ کی طرف متوجہ رکھا کرو اور اس کو اس کی طرف اس کو نسبت رکھا کرو، کیونکہ ہم بجائے تو میں دنیا کے کام میں مشغول ہوں گا لیکن اس حالت میں بھی میرا دل اللہ کے ساتھ چپکا رہتا ہے. لہٰذا تم اپنے دل کو میرے دل کے ساتھ ملا کے رکھا کرو، اس کو خالی مت رکھو. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو تو اپنی آنکھیں اور سب جسم لے کر مت بیٹھو، صرف آنکھیں اور جسم لے کر مت بیٹھو بلکہ اپنا دل بھی لے کر بیٹھو. دل دو ان کو، اپنا دل دے دو. ارے بھائی، دل دینا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا. اچھا چلو، حسینوں کو دل دینا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اپنا دل اس فلاں محبوبہ کو دے دیا، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ بس جب اس محبوبہ کو سمجھ میں آتا ہے اللہ والوں کو محبوب بنا لے. جیسے ان کو دل دیا، لیکن فرق کیا ہے کہ حسینوں کو دل دے گا تو دل کے اندر پیشاب پخانہ اور غلاظت، گناہ کی گندگیاں، نحوست، نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کو بھریں گے، اور اللہ والوں کو اگر دل دے دے گا تو اس دل کو صاف کر کے اس کے اندر اللہ کی محبت کے پھل اور پھول لگا دیں گے. اللہ کی فرما برداری، نور، معرفت، تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ، احسانی کیفیت، اس چیز سے دل کو بھر دیں گے. یہ فرق ہے، باغبانی ہے نا دونوں کی. اب بھنگی کو کوئی چیز دو گے تو وہ ہر چیز میں تو پکانا ہی ڈالے گا نا، اور عطر والے کو دے گے تو وہ گندی چیز کو بھی صاف کرے گا، اس میں بھی عطر بھر دے گا. وہ تو کان کا پھایا بھی نہیں چھوڑتا، کان کو بھی نہیں چھوڑتا، عطر کا پھایا وہاں بھی لگا دیتا ہے، وہاں بھی نہیں چھوڑتا.
جو کہتا یہی ہے کہ جی میں آتا ہے تیرے کھوج دوں, جی میں آتا ہے تیرے کھوج دوں, یعنی گزر دوں. کیا مطلب؟ عطر کا پھایا لگا کر تیرے کان میں. وہ تو یہ بھی نہیں چھوڑتا, کہتا ہے کوئی جگہ نہ چھوڑو, خوشبو کر دو. اس لیے ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ خوشبو والا تھا تو اس کی دکان پہ ایک صاحب آئے, اس نے کہا یار وہ ہمارے مجھے ایک خوشبو چاہیے. پوچھا کون سی؟ کہا وہ خوشبو دینا جو میرے دادا نے لگائی تھی پنکھے پر, وہ آج تک آ رہی ہے. وہ بھی مذاقیہ تھا, اس نے کہا اپنے ملازم سے جا یار وہ خوشبو لے کر آ جو دادا کو لگائی تھی تو اس کے پوتے میں آ رہی تھی. تو عطر ہے نا, تو جو اللہ والے وہ ہر چیز میں اللہ کے تعلق, اللہ کی محبت اور نور کو دیکھتے ہیں, اس لیے اپنا دل ان کو دے دیں. اور وہ دل کیا کریں گے؟ برباد کر دیں گے, ویران کر دیں گے حسینوں کو, اور پھر ویران کرنے کے بعد پھینک کے چلے جائیں گے. اور اللہ والے دل کو پھینکتے نہیں ہیں, وہ دل کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کو سجا کر سنوار کر بنا کر پھر دل واپس کر دیتے ہیں اللہ کی محبت کے پھل اور پھول لگا کر کہ یہ دل لو, اب اس دل کی تم نگرانی کرو, اب تمہارا کام اس کی نگرانی ہے. خبردار, اس کے اندر کسی کو کتے کو پیشاب کرنے مت دینا, کسی جو ہے وہ پخانے کے مقامات کی محبت نہ ڈالنا, پیشاب پخانے سے اس کو بچانا اور غیر اللہ سے اس کو بچانا. تب کیا ہے, یہ جو پودے لگائے یہ بیج ڈالیں اور اس کو اللہ کی ذکر اور محبت کا پانی دیتے رہنا اس میں, تو یہ جو ہے وہ درخت بن جائے گا. اور پھر جب درخت بن جائے گا تو اس کی شاخیں بن جائے گی, اگر پھل نہ بھی نکلا تو اس کی شاخوں میں سے دوسرے لوگ سایہ حاصل کر سکیں گے, اور پھل نکلے گا تو تم بھی مست ہوگے وہ بھی مست ہوں گے. لیکن شاخوں تک اتفاق مت کرنا شاخوں پر, بلکہ آگے بڑھنا, پھل تک جانا, پھل تک. جب تک پھل نہ ملے رکنا مت, اس پھل سے تم بھی مزے میں ہوگے, دوسرے بھی مزے اٹھائیں گے. ارے میاں, درخت پر جب آم لگے ہوتے ہیں تو کیسا مزہ آتا ہے, کیری دیکھتا ہے, کچا آم کیری دیکھتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیسا مزہ آتا ہے. جامن درخت پر لگے ہونے سے کتنا مزہ آتا ہے, نہ بھی کھائے تو کیسا منہ میں پانی آتا ہے, کم از کم اس لومڑی کی طرح سے, کہ جو ایک دفعہ جو ہے وہ جا رہی تھی تو اس نے انگور کا خوشہ دیکھا لٹکا ہوا ہے, اس نے کہا نیچے نظر آیا, اس نے کہا واہ 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 یہ انگور کا خوشہ مجھ کو چاہیے. اب اس نے کیا کہ اس انگور کے خوشے کی طرف چھلانگ لگانا شروع کی, تو اس کی پہنچ سے تھوڑا سا دور تھا, ایک چھلانگ, دو چھلانگ, تین چھلانگ, اس کے ساتھ ایک جو ہے بھیڑیا بھی تھا. تو اس نے کہا کہ میں تجھے انگور توڑ کے دیتی ہوں. اب انگور اس سے نہ ٹوٹا تو اس سے کہتی یار انگور کھٹے ہیں چھوڑ رہنے دے. اب ٹوٹا نہیں تو کیا کہا کہ انگور کھٹے ہیں, ہاتھ نہ آیا. تو لہذا اللہ کی پھل تک آگے بڑھے, اور جو شیخ بتا دے اس پر عمل کرے, اتباع کرے, ہرگز شیخ کی مخالفت نہ کرے. لیکن ان کے پاس بیٹھے تو دل لے کر بیٹھے, اپنا دل دے ان کو, بغیر دل کے کام نہیں چلے گا. اسی لیے فرمایا کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. کہ مناسبت نہ ہو, دل نہ دیا تو آنکھ سے آنکھ ملے گی, جسم میں قریب ہوگا, دنیا بھی کہے گی کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں, لیکن ان کے اخلاق منتقل نہ ہو سکیں گے. جب تک دل نہیں دے گا اخلاق منتقل نہیں ہو سکتے. ایک بات ہو گئی نا, یہ آپ کیا پیش کر رہا ہوں, اللہ کا ولی بننے کا نسخہ. ایک کام ہو گیا نا, کیا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. نمبر دو کام یہ کہ ذکر اللہ پر مداومت, ذکر کرے. جب اللہ والوں نے دل بنا دی نا, اب اس میں اللہ کی ذکر اور تلاوت کا پانی دے. بتائیے صاحب, اگر پودے کو پانی نہ دے گا, ذکر کا اگر پانی نہ دے گا, پودا سوکھے گا کہ نہیں سوکھے گا؟ ایسے جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ پھسڈی ہوتے ہیں, بغیر چڈی کے پھسڈی ہوتے ہیں. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں, بچپن کی بات ہے, اخبار میں ٹارزن کی کہانی آتی تھی, ٹارزن. تو ہمارے کلاس میں لڑکا تھا, اب سب اس کو کیا چھیڑتے تھے, اب وہ چھیڑتے تھے, کہتے تھے یہ ٹارزن بغیر چڈی کا ہے, یہ ٹارزن بغیر چڈی کا ہے. وہ بہت چڑھتا تھا, اس کو یہ کہتے تھے یہ ٹارزن بغیر چڈی کا ہے. لہٰذا ایسا ہی وہ آدمی پھسڈی رہے گا, جو ذکر نہیں کرتا وہ بالکل پھسڈی ہے. کیونکہ جب تک شیخ کی صحبت میں بیٹھے گا, جب تک تو اس کو ایمان گرم معلوم ہوگا, جب تک انسان آگ کی صحبت میں بیٹھے گا تو سردی سے محفوظ رہے گا, اور اگر جب آگ سے نکلے گا پھر ٹھنڈک لگنے لگے گی. تو کیا مطلب ہے کہ اس کو کشتے کی ضرورت ہے, معجون کی ضرورت ہے. لیکن معجون ڈاکٹر سے پوچھ کر کھائے, معجون جو ہے ڈاکٹر سے پوچھ کر کھائے. ایسا نہ ہو, میں ایک میرے شیخ نے صاحب سے فرمایا تھا کہ تم جو ہے روزانہ 7 بادام کھایا کرو, 7 بادام. اب اس کو بادام کھائے تو بادام کھانے میں اس کو بادام کا مزہ آنے لگا, بس ایک ہی دن ایک پاؤ بادام کھا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, بادام میں گرمی ہوتی ہے نا, اب بادام کھائے تو نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے جو ہے موٹی قمیض پہنی تھی اس کو اتارا, سردی کا زمانہ اور ململ کا کرتا پہنا, پھر اس پہ بس نہیں ہوا تو قمیض اتار دی, بنیان میں گھومنے لگا, پھر جب اس پہ بھی بس نہ ہوا تو بنیان بھی اتار دی, آگے کا نہیں ذکر ہے. پھر وہ ساری رات ٹہلتا رہا, ساری رات ٹہلتا رہا بے چین, نیند نہیں آ رہی تھی. حضرت کو پتا چلا, حضرت نے کہا ظالم تو نے کیوں خلاف کیا, جب تجھ کو 7 بادام بولے تھے تو نے ایک پاؤ کیوں کھائے, آخر کوئی وجہ ہے نا. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی اینٹی بایوٹک ایک ایک روزانہ کھاؤ. اب وہ ڈاکٹر کسی آدمی کو کہے کہ روزانہ ایک انجیکشن لگوا لیا کرو, تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب استن روزانہ لگواؤں گا, روزانہ آپ کو کناٹی پیش کروں گا, آپ ایک کام کریں ایک ہی دن لگا دیں, روزانہ استن لگائیں گے ایک ہی دن لگا دیں, بتاؤ فائدہ ہوگا. کہے گا ڈاکٹر نہیں بھائی روزانہ کا مزہ لینے دو, ہمیں روزانہ کا مزہ لینے دو, روزانہ جب تک لگاؤ گے نہیں صحت نہیں بنے گی. آپ کو نہیں پتا نا یہ کیا ہوتا ہے, بعد میں پوچھ لیجیے گا. اب بےچارے کو پتا ہی نہیں کہ استھل کہاں لگتا ہے, اس لیے میں نے کہا آپ کو کیا پتا, یہ کچھ اصطلاحات ہے یہ بعد میں پوچھ لیجیے گا. یہ سمجھ لے تیتر کو بولتے ہیں تیتر. اب تیتر میں کچھ آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی کہ جس کے سہارے پہ انسان بیٹھتا ہے, بس وہی سمجھ لیں. اب اور کیا وضاحت کروں, حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کا ایک شخص تھا, حضرت نے اس کو 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر بتایا. اب اس کو مزہ آیا, 1,00,000 دفعہ کر لیا, 1,25,000 مرتبہ. اب نتیجہ کیا ہوا کہ دماغ پاگل ہو گیا. جو انسان کی ہمت ہے, ہر شیخ جو بتاتا ہے وہ سوچ کے بتاتا ہے, ہر ایک کی طاقت دیکھتا ہے, ہر ایک کا اس مزاج کے مطابق بتاتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا, پاگل ہوئے, ہوش کھو بیٹھے, کنویں میں چھلانگ مار دی. اور کمال یہ ہے کنویں میں بیٹھے وہاں بھی اللہ 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 وہاں بھی چل رہا ہے. اس کے بعد معتمن حضرت کے بھتیجے وہاں شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے رسی پھینک کر ان کو رسی پکڑا ہے, باہر بلوایا. اس کے بعد حضرت نے پانی پڑ کے دم کیا اور اس کو پلایا پانی. طبیعت معتدل ہوئی, جب طبیعت معتدل ہوئی پھر حضرت نے اس کی پٹائی لگائی. پہلے نہ لگائی نا, کیونکہ پہلے بیچارہ بلڈ پریشر ٹھیک نہیں تھا نا, شوگر ٹھیک نہیں تھی. لہٰذا پتا چلا کہ شیخ کو حق حاصل ہے, جو شیخ کی نافرمانی کرے اس کی ٹھکائی بھی لگائے. یہ شیخ کو حق ہے. ظالم کے کیوں دیکھو خلاف کیا بتائیے. اب 2000 دفعہ بتائے, 1,25,000 دفعہ. اب مر جاتا, پاگل ہو جاتا, کنویں میں مر جاتا تو کیا حال ہوتا. اب کیوں نافرمانی کی نا, 2000 دفعہ بتائے, 1,25,000 دفعہ پڑ ڈالا تب. لیکن حضرت پہلے دیکھ لے, مارنے سے پہلے ذرا بلڈ پریشر ویشر نارمل کر دے, شوگر, اس کے بعد حضرت نے دھنائی لگائی. جیسے حضرت ایک صاحب کو اور تھے, اس انہوں نے کہا کہ مجھے وسوسہ آ رہا ہے عیسائی ہو جاؤں. حضرت نے سمجھایا, ایک دن, دو دن, تین دن, تیسرے دن آیا کہ بس حضرت اب تو میرا دی جاتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں. حضرت نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا, وہ اتنی زیادہ کہ پوری خانقاہ میں گونجا. کہا فرمایا جان نکل جا مردود, اسلام کو اور اللہ کو تجھ جیسے مردود کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس نکل جا یہاں سے. ایک مہینے کے وہ چلا گیا شخص, ایک مہینے بعد واپس آیا, کہتے ہیں حضرت وہ تھپڑ کی برکت تھی, سارا وسوسہ نکل گیا, اب کبھی وسوسہ نہیں آیا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ میں نے اعظم گڑھ میں اس آدمی کو خود دیکھا کہ وہ بڑے میاں ایک آدمی کے سہارے پر آئے, حضرت پھلپوری سے آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا, کہا میں وہی آدمی ہوں جس کو عیسائی ہونے کا وسوسہ آتا تھا اور حضرت حکیم الامت کا ایک تھپڑ پر لگا تھا, اس کے بعد زندگی بھر مجھ کو یہ وسوسہ نہ آیا. تو پتا چلا اللہ والوں کی جوتی میں بھی اللہ والوں کی جوتری یہ بھی بڑی باکرامت ہوتی ہے, اللہ والوں کا تھپڑ میں بھی کرامت ہوتی ہے. لیکن میرے شیخ نے فرمایا مانگے نہیں, مانگے نہیں کہ حضور آپ سنائے آپ اللہ والوں کے تھپڑ میں کرامت ہوتی ہے, ذرا ایک تھپڑ ناچیز کو بھی مار دیجیے. مانگے نہیں, کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. لہذا حضرت نے تو مارا تھا نا, حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے خود فرمایا, حضرت غصے میں مغلوب نہیں ہوتے, حضرت نے خود فرمایا کہ میرے دل میں اس وقت یہی آیا کہ اس کو تھپڑ مارو. لہذا مارا, دیکھا وہ خود کیا کہہ رہا ہے. لہذا یہ تجربے کی چیز ہے, لیکن مانگے نہیں, مانگے یہی کہ اللہ میرے شیخ کو مجھ پر شفیق فرما دے اور محبت دے دیجئے, رحمت سے وہ میرا معاملہ کروا دے. کیا ضرورت ہے بھائی, جب اللہ کا معاملہ رحمت سے ہو سکتا ہے تو اللہ کا راستہ, تو تھپڑ کھانے کی کیا ضرورت ہے. مانگے نہیں, مانگے نہیں, شیخ کی شفقت اور محبت مانگے. جو تھپڑ کھانے سے پہلے شیخ کا دل بھی تو خراب ہوگا, کیوں دل خراب کرتا ہے, تکبر کیوں پیدا کرتا ہے, قدورت کیوں پیدا کرتا ہے. ایسا نہ دل خراب ہونے سے بجائے تھپڑ سے اصلاح کے درستگی سے اور معاملہ خراب ہو جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, مردود بھی تو ہو سکتا ہے مقبول ہونے کے بجائے. اس لیے مانگے نہیں, ہمارے بزرگ نے فرمایا مانگے نہیں, ہاں تیار رہے کہ کبھی بھی لگ جائے تو ہمیں انکار نہ کریں گے. ایسا ہو, حضرت نے فرمایا کہ جو یہ بات مان لے کہ مجھے تھپڑ کھانے کو تیار ہو جائے, گویا کہ اس نے تھپڑ کھا لیا, اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ کی شفقت اور محبت ہی مانگے کہ اللہ میرے شیخ کو مجھ پر, اللہ والے کو مجھ پر شفیق اور مہربان فرما, استاد کو مجھ پر مہربان فرما. تو میرے دوستو ذکر پر مداومت کریں. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ استاد کیا کریں, مصروفیت ہے, تھک جاتا ہوں اور ٹائم نہیں ملتا ذکر کرنے کا, سوچیں کیا حال ہوگا. یہ اللہ کے تعلق سے بہتر کرے گا, جس کے پاس اتنے ٹائم بھی نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, فرصت نہیں ملتی, مصروف ہے. تو جو جس آدمی کو ذکر کی تو ذکر تو کشتے کی طرح ہے بھائی, اگر ذکر ہی نہ کھائے گا تو سردی سے کیسے بچے گا. شیخ کے پاس رہے گا تو ایمان گرم ہوگا, اور ذکر کھا کے, ذکر اللہ کا کشتہ ہے, اللہ کا نام جو خالق معجون ہے, اللہ کے نام میں کشتے کا اثر ہے, تو اس کے ایمان کو گرم رکھے گا. ورنہ شیخ کی مجلس میں تو بڑا مزہ آئے گا, اور باہر نکلے گا تو پھر وہی ٹھنڈا, پھر عورتوں کو دیکھے گا, فلمیں دیکھے گا, لنڈوں کو دیکھے گا, سمجھ گئے نا. لہٰذا یہ نہ کرے. دو بات ہو گئی, نمبر تین گناہ سے بچے, گناہ سے محافظت, گناہ سے بہت بچے. یہ زہر ہے, زہر, یہ گناہ جو ہے زہر ہے, یہ مردود کرتے ہیں, جہنم لے جانے والے. کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے, اس زمانے میں خصوصاً نظر کی حفاظت کریں, حسینوں کو مت دیکھیں, لونڈوں کو بھی مت دیکھیں, بہت نظر بچائے. بلکہ لونڈوں کو بھی چاہیے وہ بلا ایسے بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھوما کریں, کہ خام خام میں سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, یہ خام خام میں ایسے گھومتے رہتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ حفاظت کریں, مت سامنے آئے, ورنہ ان پر بھی عذاب ہوگا, ملعون بنیں گے. کیونکہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں نا کہ ہمیں بھی دیکھو. پھر پگڑی پہنتے ہیں جناب, اور دیکھیے پگڑیاں پہن کر آنکھوں میں سرمے لگا کر اور پان کھا کر پھر آ جاتے ہیں, تو کیا حال ہوگا. پھر تو سب کو ان کے چہرے پر نور نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. سر اور بال بھی رکھتے ہیں بڑے بڑے, سر منڈا کر رہے, اور ہرگز جب تک داڑھی مونچھ نہ آ جائے بڑی بڑی, اس وقت تک پگڑی مت پہنے, اپنے کو حسین مت بنائے. اس سے میں پگڑی کی سنت سے منع نہیں کر رہا, پگڑی کی سنت سے منع نہیں کر رہا, بلکہ حرام سے بچانا چاہتا ہوں. بتاؤ بھائی پگڑی پہن کے کیسا, پہلے ہی حسین ہو اور پگڑی پہن لے, کیا حال ہوگا اس کا, محراب بنے گا نہیں بنے گا. ایسے محراب بنتا نا تو ہر آدمی کا سجدے کو جی چاہے گا کہ نہیں چاہے گا, کہے گا ایک سجدہ ہم بھی کر لیں, اس محراب کا سجدہ کر لیں ہم. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا, سر منڈا کے رہو, سر منڈو بن کے کھٹمنڈو چلے جاؤ, جہاں کر کوئی عاشق پہنچ ہی نہ سکے, اتنی دور کھٹمنڈو چلے جاؤ کہ عاشق پہنچ نہ سکے. کہ یہ تو گنجا ہے, گنجے سے فتو ہو جاتا ہے بالکل, سر منڈا کر رہے ہیں اور نظر بچائے. پھر بھی اگر کوئی گنجا بھی ہو, سر منڈاوا بھی ہو, اس سے بھی نظر بچائے. یہ نہیں کہ سر منڈا لیا اب محتاط ہو گئے, نہیں, ایسا نہ کرے, احتیاط تو نہ چھوڑے, محتاط رہے پھر بھی. اس لیے گناہ سے بہت بچے. گناہ کرنے والا آدمی کبھی اللہ کا محبت اور دوستی کا خواب نہیں دیکھ سکتا, یاد رکھنے کا. گناہ زہر ہے, زہر, زہر کھانے والے کی طاقت بن سکتی ہے. ذکر اللہ کا زہر, ذکر اللہ کا کشتہ کھایا اور ساتھ میں زہر بھی کھا رہا ہے, کیسے طاقت بن سکتی ہے. چکن کڑھائی کھا لے, تھوڑی سی چھٹکی بھی رکھ لے, کیسے طاقت پیدا ہوگی. اور پھر یہاں پر پھوڑا نکل آتا ہے ایسے, اب پوچھو کیا ہے یہ سب, پھوڑا کیسے نکلا. میں پوچھتا ہوں کسی سے, یار تمہیں پھوڑا کیسے نکلا, ایسی طبیعت ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈلو نکالتے ہیں پھوڑا غائب ہو جاتا ہے. سوچے جس منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے اس منہ کو ناپاک کرنا, گندا کرنا. ہم نہیں کہتے فتوا, میں نہیں کہتا کہ فتوے میں جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن یہ سوچے کہ گندے منہ سے اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ ذرا سوچے تو بتاؤ بھائی, گندے منہ سے اللہ کا نام لے گا؟ یعنی کہہ کے سب ہم منہ صاف کر کے نام لے لیں گے تو ٹھیک ہے, جتنی دیر منہ گندا رہے گا اتنی دیر تو محروم رہے گا, اتنی دیر اللہ کا نام کیسے لے گا؟ کیا اس کو معمولی سمجھتا؟ لہذا گناہ سے بہت بچے. نمبر تین اور نمبر چار, اسباب گناہ سے مباعدت. اسباب گناہ سے بھی بچے, جو لوگ حسینوں سے نہیں دیکھتے لیکن اپنا جسم ان کے قریب کرتے ہیں یہ بھی مبتلا ہوتے ہیں. یا ایسے لوگ جن کا جو نماز نہیں پڑھتے, اب یہ تو نماز پڑھتا ہے لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اگر اس سے دوستی کرے گا تو ایک دن یہ بھی نماز چھوڑ دے گا, ایسا ہوگا نہیں. اسباب گناہ سے بھی بچے, اپنا جسم بھی حسینوں کے قریب نہ کرے, جہاں عورتیں گزرتی ہوں وہاں بیٹھے بھی نہیں, چاہے نہ بھی دیکھتا ہوں. ارے میاں آگ جو ہے نا آگ وہ کافی ہے, چاہے آنکھ بند بھی کر لے. اچھا مجھے بتاؤ, ہر آدمی کے اندر عشق کا مادہ تو ہے, سچ سچ بتاؤ, اگر آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں, آنکھیں بند کیے ہوں اور حسین آ جائے, پتہ چل جائے, حسینوں کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں چل جاتا؟ بتاؤ بھائی, ناک سے بھی پتہ چل جاتا ہے, کانوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے, ٹک 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 کی آوازیں آتی ہیں نا تو چال سے پتہ چل جاتا ہے, خوشبو بھی. تو بتاؤ دل خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا تو ہوتا ہے بھائی, میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھ, میں بتاتا ہوں ہمارا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتانے میں شرم نہ آئے. تو لہذا جب اتنی خطرناک ہے تو سوچو کیسے, میں اگر دیکھے گا نہیں تو وسوسے تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ پتہ نہیں یار ایشوریہ رائے جا رہی ہے یا انجمن جا رہی ہے, پتہ نہیں کون ہے, آنکھیں بند کر کے خیالات پکا رہا ہوگا. تو میرے دوستو اس لیے اسباب گناہ سے بھی بچے, جو لوگ گناہوں کے اسباب کے قریب رہے یہی لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے, اس لیے اسباب گناہ سے بھی بچے. بھائی اگر بکری چھری کے قریب رہے گی تو کب کسائی سے دوستی کرے گی؟ اگر بکری یا بکرا تو کب تک بچے گی بتاؤ بھائی؟ ایک دن چھری تلے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسائی سے دوستی خطرناک ہے, یاد رکھے کسائی سے دوستی خطرناک ہے. اسی طرح سے اسباب گناہ سے بچے, یہ کسائی سے زیادہ خطرناک ہے. چار کام, اور نمبر پانچ کام, نہا لیا, دھو لیا, صاف کپڑے پہن لیے, خوشبو لگا لی, پخانے مسینے سے جان چھڑا لی, اب کیا کرے؟ عطر لگائے, خوشبو لگائے, اور وہ خوشبو کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موازنہ. ہر کام سنت کے مطابق کرے. بالوں کی سنت پوچھے کہ بال کتنے بڑے رکھنے چاہیے. بال کی تین سنتیں ہیں, ایک سنت تو یہ کہ گنجا بالکل سر منڈا کر رہے, دوسری سنت یہ کہ ہر طرف سے بال رکھے لیکن برابر ہو, ایک انچ دو انچ, یہ نہیں کہ کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا, کہ پیچھے سے تو چھوٹے سے آگے سے ٹوپی اترتی ہے تو اتنا بڑا گچھا نکلتا ہے, پھر اس کو ایسے کرتے ہیں, پھر یہاں سے یوں بھی مارتے. یا پٹے بال رکھنے ہیں تو پٹے بال کی سنت کان کی لو تک ہے, کان سے آگے تجاوز کرنا نا یہ جو ہے خلاف سنت ہے. پٹے بال کان سے زیادہ بڑے رکھنا یہ جائز نہیں ہے, بس کان کی سنت, کان کی لو تک ہے, بس یہاں تک. یہ صحابی ایک کے بڑے بال تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم بال کاٹو کان کی لو تک کرو, اس سے بڑا بڑے بال رکھنا یہ خلاف سنت ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھ لینا. آنکھوں کی, داڑھی کی سنت کیا ہے, نماز کی سنت کیا ہے, کھانے پینے کی سنت کیا ہے, اور سونے جاگنا, بیت الخلاء آنا جانا, مسجد میں آنا جانا, لباس پہننا اتارنا, جوتا پہننا اتارنا, دعائیں یاد کرے, اذان کے بعد کی دعا کیا ہے, اذان کے جواب کیسے دیں گے, فلاں وقت کی دعا کیا ہے. میرے دوستوں سنت پر عمل کریں, یہ سنت سے بندہ جلدی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یہ عطر ہے, عطر تو کیسا مست ہوگا, اور پھر اللہ کے محبوب کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے ربیع الاول منانے والوں, اللہ کے محبوب کے ادائے اختیار کرو, اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. لہٰذا پانچواں کام کیا کریں؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مواد پر, ہمیشہ سنت پر عمل کریں, ہر چیز سنت کے مطابق, کھانا پینا, لباس, شادی بیاہ, مرنا, سونا جاگنا, ہر چیز پوچھے, ٹوپی کیسے ہو, لباس کیسا ہو, ہر چیز پوچھے, طریقہ سیکھے, سنت پر عمل کرے. میرے شیخ فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, جل جلالہ و تعالی شانہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے جو سنت پر عمل کرے گا میرے دوستو، سنت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سنت پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا اور یہ دنیا کے اندر اللہ کا ولی اللہ کا دوست بن جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کی اتباع کرے گا وہ ہم اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا طریقہ سنت پر عمل کریں. مونچھیں ہیں، داڑھی ہے، شلوار ہے اور لباس ہے، آنکھیں ہیں، ہر چیز سنت کے مطابق، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز کو سنت سیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا اور دوست بنائے. تو ولی اللہ بننے کا نسخہ پانچ باتیں بتائی نا، نمبر ایک کام اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور نمبر دو کام ذکر کریں، لیکن ذکر اللہ والوں سے پوچھ کے کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں. نمبر تین کام گناہ سے بچیں اور گناہ نہ کریں. نمبر چار کام یہ کہ اسباب گناہ سے بھی بچیں، گناہ سے بھی بچیں، اسباب گناہ سے بھی بچیں. اور دیکھو اگر کوئی آدمی ویلڈنگ کرنے والے کے پاس بیٹھے گا، تو اگر بیٹھے گا تو اس کے جسم پہ دھواں آئے گا کہ نہیں آئے گا، بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی. تنور کے پاس بیٹھے گا، تنور کا دھواں لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو اسباب گناہ سے بچے. اور نمبر پانچ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم. یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے نام پاک کی لذت عطا فرما. یا اللہ اپنے قرب خاص نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت کا وہ مقدار، وہ کیفیت عطا فرما جو آپ اپنے ولی اللہ کو عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنا دوست، اپنا ولی بنا لیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ میں نفس و شیطان کے خلاف ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، اسباب گناہ سے حفاظت فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الامی. رحمت دیجئے. واخر